أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا، والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورة البقرہ کے 26 رکوع کی آیات نمبر 211 تا 216 کا ترجمہ اس طرح ہے. اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دکھا دیں، اس کے باوجود جب کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہو اس کے مل جانے کے بعد بدل ڈالے تو یہ بات بھی صاف اور کھلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. ان کافروں کی نظروں میں خدا کی محبت کے مقابل دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، اسی لیے وہ مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن متقی لوگ ہی ان سے اونچے درجوں پر فائز ہوں گے. اور اللہ تو ایسا ہے جو جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. دنیا کے شروع میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والے اور بگڑی ہوئی روش والوں کے لیے خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے، اور ان کے ساتھ مبنی برحق کتاب بھی اتاری، تاکہ جن باتوں میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے اس کا وہ کتاب تصفیہ کر دے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اپنے پاس واضح اور صاف ہدایتوں کے آ جانے کے باوجود وہی لوگ ضد اور تعصب کے تحت آپسی اختلافات میں پڑ گئے، تب ان کے ان اختلافات میں اللہ تعالی نے اپنی مشیت سے امر حق کی طرف ہدایت فرما دی، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بینائی کی راہ مستقیم دکھا دیتا ہے. مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی ویسی مشکلیں نہیں پڑی ہیں جیسی کہ تم سے پہلے کے ایمان والوں پر پڑی تھیں. ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی تھیں اور وہ اس قدر جھنجوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مدد کب ظاہر ہوگی. یقین رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. اے پیغمبر, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا اور کن پر خرچ کرے, تو کہہ دو کہ جائز مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہ ماں اور باپ اور رشتہ داروں, یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. دیکھو اگر تھوڑی بھی نیکی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. مسلمانوں, تم پر کفار سے جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہارے لیے ایک ناگوار کام ہے. ممکن ہے کبھی تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور کبھی تم کسی چیز کو پسند کرنے لگو لیکن وہ تمہارے لیے بری نکلے. اور اللہ ہی اس راز کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 26 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے.
سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ.
اے پیغمبر, بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دکھا دی. گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بنی اسرائیل یعنی یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اچھی طرح جانتے تھے. اب جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے. اس پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ وہ بے وجہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا. اے پیغمبر, تم بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. پہلے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر حق کی واضح و روشن دلیلیں اتاری اور ان کو نجات کا راستہ دکھایا, جیسے عصائے موسیٰ, ید بیضا, فلق بحر یعنی سمندر میں راستہ پیدا ہونا, سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا, منا و سلوا اترنا وغیرہ. اگر بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر اللہ تعالی کی ان روشن نشانیوں سے آنکھیں بند کر لی اور اس کی نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کریں تو پھر اللہ کے عذاب سے یہ کیسے بچ سکیں گے, کیونکہ اللہ تعالی کا عذاب سخت ترین ہے.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا.
ان کافروں کی نظروں میں خدا کی محبت کے مقابل دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے, اسی لیے وہ مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. مشرکین اور اہل کتاب کے ایمان نہ لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف ناپائیدار دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں اور ان کے دل و دماغ پر دنیا کی طلب اور محبت ایسی چھا گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں آخرت کے رنج و الم, سعادت و نجات کو خیال ہی میں نہیں لاتے. دنیا طلبی کی وجہ مال جمع کرنا اور فی سبیل اللہ کے خرچ میں بخالت کرنا یہی ان کا شیوا ہے. بلکہ جو ایماندار اس دنیائے ناپائیدار سے سیر شکم ہیں اور اللہ کی رضا مندی میں اپنا مال اپنی جان سب کچھ لٹاتے رہتے ہیں, کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں. روایت سے ثابت ہے کہ قریش کے مغرور سردار مسکین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے حضرت بلال حبشی, عمار بن یاسر, صہیب رضی اللہ عنہم اور دیگر نادار مہاجرین و انصار کو دیکھ دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ ان نادانوں نے بے وجہ آخرت کے خوف سے دنیا کی مصیبتوں کو اپنے سر لے رکھا ہے, اور یہی کنگال لوگ محمد کے ساتھی ہیں, ان بے قصوں کی مدد سے بڑے بڑے شہر فتح کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور دنیا بھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ فرما دی کہ ان بے وقوفوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات و بخشش دنیاوی مال و جاہ میں نہیں ہے. جو لوگ اس دنیا فانی میں فرعون بے سامان کی جیسی زندگی بسر کرتے ہیں, قیامت کے دن ایماندار کے بلند مراتب دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی, اور پھر یہ دنیاوی مال و جاہ بھی اللہ تعالی کے قبض قدرت میں ہی ہے. وہ جس کو چاہے تنگ دست بنا دے اور جس کو چاہے دولت مند. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی بے سر و سامان مسکین لوگ چند سال کے اندر اندر ایران, شام, روم وغیرہ کی سلطنتوں کے فرمان روا بنا دیے گئے. امام آخر الزمان حضرت سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بعد سے حضور علیہ السلام کے منکرین و مخالفین کا بھی وہی حال ہوا ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کا رہا. یاد رکھیں کہ اللہ کے خلیفوں کو جھٹلانے والے دنیا میں خواہ کیسی ہی آسائشوں میں ہوں, اس پر ان کا اترانا سراسر بیجا ہے. حدیث شریف میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, تو میری راہ میں خرچ کر, میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دیے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو. حدیث شریف میں ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو, دنیا اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو. دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو. مسند احمد. حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ السلام نے طالبان دنیا کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے. نقل شریف ہے کہ حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا وجود کفر ہے, یعنی جان سے جینا, اس کو ہستی اور خودی کہتے ہیں. اموال اور اولاد اور ان کے سوائے دوسری چیزوں کا نام دنیا کی زندگی کی پونجی رکھا ہے. چنانچہ زنان, فرزندان, اموال, حیوانات, زراعت, عمارات, ملبوسات اور معقولات وغیرہ جو شخص کے ان کا مرید ہو اور ان میں مشغول ہو وہ کافر ہے, اور جو شخص ان سے عرادت رکھے اور ان کے ساتھ مشغول ہو وہ بھی کافر ہے. اگر کوئی ویسے شخص کے ساتھ صحبت رکھے یا اس کے گھر جائے یا اس کے ساتھ الفت رکھے, حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری آن یعنی ملکیت سے نہیں اور آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اور آن خدا سے نہیں انصاف نامہ صفحہ 52۔ نیز حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کافرو، دنیا تمہارے لیے اور اے ناقص مومنو، عقبا یعنی آخرت تمہارے لیے اور خدا میرے لیے اور میری پیروی کرنے والے کے لیے ہے۔ انصاف نامہ صفحہ 54۔
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين۔
دنیا کے شروع میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والے اور بگڑی ہوئی روش والوں کے لیے خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے مابین کے زمانے تک 10 زمانے گزرے تھے۔ ان 10 زمانے کے لوگ حق اور شریعت کے پابند تھے، بت پرستی روئے زمین پر کہیں نہیں تھی، لوگوں میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ پھر نسل انسانی کی کثرت اور اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے نت نئے اختلافات پیدا ہوئے اور الگ الگ جماعتیں بن گئیں۔ پھر اختلافات نے بڑھ کر شرک و کفر، فسق و فجور اور ظلم و فساد کی صورت اختیار کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یکے بعد دیگرے انبیاء کرام، پیغمبروں اور اپنے خلیفوں کو بھیجتا رہا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں اور صحائف بھیجیں، تاکہ وہ حضرات اختلافات، شرک و بدعات اور خرافات کو دور کر کے لوگوں کو ایک طریقے پر جمع کر دیں۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ پھر یہ کہ اختلافات کا سبب حسد، آپس کی ضد، گمراہ ماحول کی ناروا پیروی اور کج بحثی تھی۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو حق کے راستے کی ہدایت فرمائی، اور یہود و نصارہ جن اختلافات میں پڑے ہوئے تھے ان سے بچا لیا، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے دین کی سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کل انبیاء کرام 124,000 گزرے ہیں، جن میں 313 رسول ہیں، ان میں سے 28 حضرات کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین صلاۃ کثیرہ۔ یہ 6 مقدس ہستیاں صاحبان شریعت اور اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ کتابیں 4 ہیں۔ 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور 4 قرآن حکیم خاتم النبیین امی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر نازل ہوا، اور جملہ صحیفے 100 ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے، حضرت شیث علیہ السلام پر 30 صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 50 صحیفے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ مخفی نہ رہے کہ اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کا اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو کر بالفاظ دیگر مہدی من اللہ ہو کر اللہ کے احکام دوسرے بندوں کو سنانے پر اللہ کی طرف سے مامور ہونا خلافت الہی ہے۔ پھر خلافت الہی کے ساتھ احکام خدا بواسطہ جبرائیل پانے کے اظہار کے ساتھ احکام خدا سنانے کا دعوی نبوت ہے۔ پھر دعوی نبوت کے ساتھ صاحب کتاب یا صاحب صحیفہ ہونے یا کوئی حکم جدید بواسطہ جبرائیل پانے کا دعوی رسالت ہے۔ پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت و رسالت کے بعد حضور امامنا میرا سید محمد جیون پوری علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہدی موعود خلیفۃ اللہ مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ فرمایا وہ خالص خلافت الہیہ کا دعویٰ ہے، نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو سوائے خلیفۃ اللہ کہنے کے نبی یا رسول کہنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام صفت نبوت و رسالت سے متصف نہیں تھے، کیونکہ نبوت و رسالت خلافت الہیہ میں اس طرح داخل ہے جس طرح سے کہ طہارت میں غسل و وضو اور غسل میں وضو داخل ہے۔ ایسا ہی کسی خلیفۃ اللہ کو جو نبوت و رسالت کا دعویٰ نہ کرے سوائے خلیفۃ اللہ کہنے کے نبی یا رسول کہنا صحیح نہیں ہے۔ پس حضرت مہدی موعود علیہ السلام صفت نبوت و رسالت سے متصف ہونے کے باوجود نبوت و رسالت کے دعوے پر مامور نہ ہونے اور دعوے نبوت و رسالت نہ کرنے سے آپ علیہ السلام کو نبی یا وہ رسول کہنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے آ جا ہم فرمان خدا بلا واسطہ بود، اما رسول خدا مامور بر اظہار آن بودند، و ای جا ہم جبرائیل ہست اما دعوی جبرائیل نیست۔ رسالہ تسویۃ الخاتمین معلفہ حضرت بندگی میاں شاہ خاتم مجتہد گروہ علیہ الرحمہ، یعنی وہاں بھی فرمان خدا بلا واسطہ تھا لیکن رسول خدا اس کے اظہار پر مامور نہیں تھے، اور یہاں بھی جبرائیل ہیں لیکن جبرائیل کا دعویٰ نہیں ہے، اسی لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت مہدی علیہ السلام چونکہ ختم المرسلین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن یعنی ولایت محمدیہ کے مظہر ہیں، آپ علیہ السلام باطنن گروہ انبیاء سے ہوئے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کی یہ صفت باطنی ہے اس لیے یہ امر خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم المرسلین ہونے کے خلاف نہیں، جبکہ وہاں نبوت کا دعویٰ ظاہراً رہا ہے اور یہاں ظاہراً ایسا کوئی دعوی نبوت رہا ہی نہیں ہے۔ مخفی مباد کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی یہی وہ ذات اقدس ہے جو تعلیم احسان کے تحت حضور خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے ناطے ہی داعی الی البصیرت کے منصب ولایت پر من جانب اللہ فائز ہوئی اور خلق خدا کو بصیرت الہی دیدار الہی کی طرف علل اعلان دعوت عام دی۔ ہر طالب کو اس کے تزکیہ نفس کے عروج اور تخلق باخلاق اللہ اخلاق الہی کی صفت کمال کے مرتبے پر فائز ہونے پر بفضل رب ذوالجلال دار دنیا ہی میں اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ بے شمار دلائل اور شواہد اس امر کے گواہ ہیں کہ نہ صرف خود حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دار دنیا میں سر کی آنکھوں سے ذات حق تعالیٰ کا دیدار کیا بلکہ دوسرے کئی طالبان صادق و مصدقان مہدی علیہ السلام بھی تعلیمات مہدی علیہ السلام پر چل کر بفضل خدا تجلیات الہی اور اس کے انوار کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے ہیں. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَّاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ.
مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی ویسی مشکلیں نہیں پڑھی ہیں جیسی کہ تم سے پہلے کے ایمان لانے والوں پر پڑی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، کہ دنوں میں 3 دن کے فاقوں کی تکلیف، مہینہ بھر تک دشمنوں کے محاصرے کی تکلیف، سخت جاڑے کے موسم میں مہینہ بھر تک جنگل میں بلا سایہ پڑے رہنے کی تکلیف وغیرہ، اس قسم کے مصائب و تکالیف سے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت ہراساں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور صبر و استقلال اور ضبط تحمل کی تلقین کر کے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، صرف اتنی ہی بات کافی نہیں کہ تم نے زبانی اقرار کر لیا، پھر سمجھ لیا کہ تم جنت کے حقدار بن گئے، بلکہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ عمل بالجوارح بھی لازم ہے. لہذا ان تمام آزمائشوں امتحانوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو جو تم سے پہلے ایمان والوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلے میں پیش آ چکی ہیں اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھم میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کی. مسلمانوں، ابھی تو تمہیں وہ آزمائشیں پیش ہی نہیں آئیں، تم سے پہلے کے لوگوں پر اتنی سختیاں گزری کہ ان کے دل دہل گئے، یہاں تک کہ پیغمبر وقت اور ان پر ایمان لانے والے بے اختیار بول اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد و نصرت کب آئے گی؟ جب بات یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی بھی جوش میں آئی اور انہیں بشارت دی گئی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد و نصرت تم سے قریب ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں فرماتے؟ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو، تم سے پہلے توحید کو ماننے والوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر ٹھیک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ ایمان والے توحید و سنت سے نہ ہٹتے تھے، لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت پوست نوچ دیے جاتے تھے لیکن دین خدا کو نہیں چھوڑتے تھے. قسم خدا کی، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر سنا سے حضرموت تک کا سفر ایک ایک سوار کرنے لگے گا، اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا. البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ آ پڑے، لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو. ابن کثیر، جلد اول.
یسألونک ماذا ينفقون
یقولون، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا اور کن پر خرچ کرے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابن جریج سے روایت کی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل صدقے کے خرچ کا محل اور موقع دریافت کیا تھا، جس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت عمر بن جموح کے حق میں نازل ہوئی، جو ایک مالدار معمر شخص تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ سابقہ آیات میں ان مومنین کی فضیلت بیان کی گئی تھی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اس لیے اب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ فی سبیل اللہ جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہو، اس کے سب سے پہلے مستحق تمہارے ماں اور باپ ہیں، اس کے بعد عزیز و اقارب، یتیم بچے، مساکین اور تنگ دست مسافرین ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی ماں سے سلوک کر، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بہن سے، اور اپنے بھائی سے، پھر دوسرے قریبی لوگوں سے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت میمون بن مہران نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ ہیں جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے اور ان پر مال خرچ کیا جائے، نہ کہ تبلوں، باجوں، تصویروں اور دیواروں پر چسپا کرنے پر، اور موجودہ دور کے لحاظ سے لہو و لعاب کی خاطر ٹی وی، وی سی آر جیسے آلات راگ و رنگ پر، یا چھلا چھٹی، شادی بیاہ میں گراں خرچ، شادی خانوں، دو دو چار چار ویڈیو گرافروں اور فلموں پر۔ خرافات سے بچ رہنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے حق میں اپنی خوشنودی کے اظہار کے طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، تم جو اچھے کام کرتے ہو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس کا علم اللہ تعالی کو ہے، اور وہ تم کو ضرور اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے گا۔
كتب عليكم القتال وهو كره لكم،
مسلمانوں تم پر کفار سے جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہارے لیے ایک ناخوشگوار کام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے کہ دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ دین کے کھلے دشمن کفار و مشرکین ہیں، اور چھپا دشمن نفس امارہ ہے جو شیطان رجیم کا تابعدار ہو گیا ہو۔ کفار، مشرکین و منافقین اور مرتدین و ملحدین کے خلاف حق کی سر بلندی کے لیے لڑنا جہاد اصغر ہے، اور جو نفس احکام الہی و احکام خاتمین علیہم السلام سے سرکشی پر آمادہ ہو، اس پر قابو پانا، نفس امارہ کی مخالفت کرنا اور اس کے کہے پر عمل نہ کرنا جہاد اکبر ہے، جو سب سے افضل ہے۔
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ممكن ہے کبھی تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور کبھی تم کسی چیز کو پسند کرنے لگو لیکن وہ تمہارے لیے بری نکلے، اور اللہ ہی اس راز کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس اصحاب رضی اللہ عنہم جب تک مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے، سرداران قریش کی طرف سے پہنچائی جانے والی ایذائیں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن تبھی جہاد کا حکم نہیں ملا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بظاہر معلوم ہوا کہ شاید یہاں پر مسلمانوں کو امن چین نصیب ہوگا اور اسلام کا پیغام پھیلایا جا سکے گا، مگر کفار و مشرکین کی مخالفت نے حالات کو اور زیادہ نازک بنا دیا. مکے کے سرداروں نے مدینے کے منافقین اور یہودیوں سے ساز باز کر کے دین اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کی ٹھان لی. ان مشکل حالات میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت ملی. اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کفار سے قتال یعنی جہاد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاد کے حکم کی تعمیل میں جان کے جانے کا خوف، زخمی ہو جانے کا اندیشہ، گھر اور اہل و عیال چھوٹنے کی تکلیف تمہیں گرا معلوم ہو، لیکن تمہاری مصلحتوں کو ہم خوب جانتے ہیں، تم لوگوں کو علم غیب نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو تم بری سمجھتے ہو اور در حقیقت وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور ایک بات تمہیں اچھی لگتی ہو اور اس میں تمہارے لیے برائی پوشیدہ ہو، کیونکہ تم کچھ نہیں جانتے لیکن اللہ جل شانہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے. جہاد بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ اس کا انجام اچھا ہے. چنانچہ جہاد کے حکم کی تعمیل میں مسلمانوں کو آخرت میں شہادت کا درجہ ملا اور دنیا میں بادشاہت ہاتھ آئی، اور پھر شہیدوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں بشارت عنایت فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 154. الحمدللہ قرآن کے 26 رکوع کی تلاوت میں ترجمہ تفسیر ختم ہوئی.